مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں گلرخ، جبکہ انجینئر ہیں میشا ڈبنسکی۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عدالتی احکامات۔ سامعین، پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق، مساوات، مواقع میں برابری، مذہبی آزادیوں کی یقین دہانی کراتا ہے، اور اس میں رنگ و نسل، مذہب کی تخصیص نہیں ہے، اور یہ آزادیاں اور مواقع تعداد میں کم مذہبی گروپوں کے لیے بھی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو زمینی صورتحال ہے اس کے مطابق وہاں سے آنے والی اطلاعات یا جس طرح کے واقعات تواتر کے ساتھ رپورٹ ہوتے ہیں وہ اقلیتوں کے لیے زیادہ خوشگوار صورتحال کے عکاس نہیں ہیں۔ سال 2014 میں سپریم کورٹ نے اقلیتوں کے حقوق سے متعلق ایک از خود نوٹس لیا تھا، اور اس وقت کے چیف جسٹس جناب جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے اس ضمن میں ایک مفصل فیصلہ بھی جاری کیا تھا، اور آج اسی پیٹیشن کے پس منظر میں ایک عدالت عظمیٰ کے تین رکنی بینچ نے حکومت کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ غیر مسلموں کو عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنائے، اور اسی طرح جو خاص طور پہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر ہندو خواتین کی شادی کے اندراج کا معاملہ ہے، اور جس میں سوکم کے سبب ہندو کمیونٹی کو شکایات رہتی ہیں کہ زبردستی شادی کر لی جاتی ہے کم عمر خواتین کے ساتھ، اور اس کو بھی فکس کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس ضمن میں آئین سازی بھی ہوئی تھی، لیکن مسائل زمین پر موجود ہیں۔ ساری صورتحال کا ہم جائزہ لیں گے کہ مسائل کیا ہیں، اور اس ان احکامات کے بعد اقلیتوں کے حقوق کے لیے انتظامی سطح پہ کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بابر نواز خان صاحب، چیئرمین نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس۔ ہمارے ساتھ ہوں گے پیٹر جیکب صاحب، ہیڈ ہیں سینٹر فار سوشل جسٹس کے۔ ندیم شیخ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ ہیں جسٹس ہیلپ لائن پاکستان کے، اور سال 2014 میں جو از خود نوٹس لیا تھا جناب جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے، اس کیس کو، اس مقدمے کو بھی ندیم شیخ صاحب جو ہے انہوں نے فائل کیا تھا، اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ پہلے کچھ ایشوز پہ بات کرتے ہیں، پھر ذرا بابر صاحب سے ہم آخر میں انالیسز ان کا لیں گے کہ بیسیکلی سلیوشن کی طرف کیسے جائیں گے۔ پیٹر جیکب صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، کیا کہیں گے؟ سب سے بڑے، بتایا گیا کہ ان کا نمبر اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، شیخ ندیم صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب، جو 2014 میں پاکستان کے چیف جسٹس تھے، اقلیتوں کے حقوق سے متعلق کیا پٹیشن فائل کی تھی، کیا مقدمہ تھا، کیا دلائل تھے، اور کیا ڈیسیژن تھا؟
لیکن کہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کا جو لینڈ مارک ججمنٹ تھا وہ سو موٹو کیس 2014 جو آنریبل چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے جسٹس ہیلپ لائن کی درخواست پہ لیا تھا، اور اس درخواست کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سانحہ چچ پشاور، سانحہ چچ پشاور پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، اس حوالے سے چیف جسٹس نے جسٹس ہیلپ لائن کی درخواست میں نہ صرف اس کو نوٹس لیا، اور اس درخواست میں ہمارے ساتھ جو درخواست گزاروں کی جو لیڈرشپ تھی، جناب آتم پرکاش صاحب اور جناب سلیم مائیکل ایڈوکیٹ صاحب، وہ میرے ساتھ اس درخواست کے ساتھ پیش ہو رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں، مجھے یہ جان کر بڑی، آپ کو بھی جان کر، ناظرین کو جان کے بڑی خوشی ہوگی جو سامعین سن رہے ہیں، کہ پاکستان کا تاریخ ساز یہ آرڈر تھا، اور یہ در حقیقت آرڈر نہیں تھا، یہ 32 صفحے کا میثاق مدینہ کا وہ تاریخ ساز معاہدہ تھا جو کہ آنریبل جسٹس چیف جسٹس صاحب نے اس پہ اپنی زندگی کی بایوگرافک میں یہ آرڈر لکھا ہے، اور آج آپ سب کو بھی اب پتا چلا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے جو آج از خود نوٹس کے حوالے سے جتنے بھی حوالے دیے اس میں بھی سو موٹو کیس 2014 کا حوالہ دیا، اور اس کے اندر نہ صرف مائنورٹیز کو رائٹس دیے گئے بلکہ آپ کو یہ بھی شاید لوگوں کو بہت کم پتا ہے کہ کالی ماتا مندر حیدرآباد، پریم پرکاش منڈل ٹنڈو آدم، جو دنیا کے 110 مندروں کا جو گزشتہ 70 سال سے بند تھا، وہ اس تاریخ ساز آرڈر کا لینڈ مارک ججمنٹ کی اہم پیش رو تھی۔ اور ایک اور بھی چیز لوگوں کو نہیں پتا کہ اس جو سانحہ چچ پشاور تھا اس میں جب اتنا بڑا سانحہ ہوا تو میاں نواز شریف جو وزیر اعظم تھے اس وقت، اور عمران خان جو پی ٹی آئی کے سربراہ تھے، انہوں نے بے شمار اعلانات بھی کیے تھے، اس اعلانات کو بھی ہم نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں۔ نہ صرف تمام متاثرین کو ہم نے وہ رقم دلانے میں مدد کی بلکہ اس حوالے سے بہت بڑے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں. اس میں ڈاکٹر رمیش شکنے اسمبلی کا بھی بہت بڑا ہمارے ساتھ کانٹریبیوشن تھا, اور اس طرح کے بے شمار لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اس عدالتی حکم نامے میں.
صحیح. سو اچھا ایک چیز آپ ہمیں یہ بتائیں ندیم شیخ صاحب, کہ سب سے بڑے مسائل کیا ہیں اقلیتوں کو سب سے بڑا خطرہ, یا اگر ان کی
بڑی حیرت ہوگی, اس کا سوال اتنا اچھا ہے, اس کا جواب بھی اتنا اچھا ہوگا کہ پاکستان دنیا کا وہ رول ماڈل ملک ہے جہاں اقلیتوں کے حقوق کے لیے بہت اچھے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں, اور یہاں پر بہت زیادہ عزت ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو جتنی چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں, جو کہ کچھ لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کر کے دنیا میں پاکستان کا منظر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور ایک اور چیز بھی, آپ جب بھی یہ سوال کیا کریں, اس کا جو اقلیتوں کا سب سے بڑا جو قصور وار ہے نا مسائل کا, وہ آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ اقلیتوں کی جو نظام انتخابات ہے اور اقلیتوں کی جو قیادت ہے وہ اس کا زیادہ قصور وار ہے, کیونکہ اقلیتوں کو اچھی قیادت نہیں ملی. کاش کے جس طریقے سے ہماری حکومتی ادارے, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے سپریم کورٹ, ہمارے ہائی کورٹ جو تاریخی نظائر, تاریخی احکامات دیتے ہیں, کاش کے ان تمام اقلیتوں کو اچھے رہنما بھی ملتے.
صحیح. لیکن کیا یہ آئیڈیل ہوتا ہے کہ رہنما سے ہٹ کے بھی اگر ہم آج اقلیتوں کا لفظ بھی استعمال نہ کر رہے ہوتے, اور پاکستان کا جو رول آف لا ہے, جو قوانین ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, وہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب اس کی تفریق کے بغیر سب کو برابر تحفظ فراہم کر رہا ہوتا.
اور حقیقت یہی ہے, لیکن در حقیقت یہ آئین پاکستان میں لکھی گئی تھی اقلیتوں کے اوپر, تو آئین پاکستان کو تو ہم نہیں بدل سکے, لیکن یہ در حقیقت اس میں بڑی آپ کو یہ بھی آپ کو اس لینڈ مارک ججمنٹ میں کلیئر لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے جو 5% کوٹا جاب کا تھا وہ بھی اس میں احکامات تھے. دیکھیں ہم لاکھ کے ہیں, لیکن اقلیتوں کا لفظ تو آئین میں لکھا گیا ہے نا, اس کو تو ہمارے ملک کی قانون سان اسمبلیاں ہی حل کر سکتی ہیں, یا عدالتیں تو حل نہیں کر سکتی نا. آج تک کسی پارلیمنٹیرین نے کبھی اس موقع پہ کوئی قرارداد پیش کی؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اس کا قصوروار ہماری اقلیتی, جو طریقہ کار انتخابات ہے, جو طریقہ کار سینٹ ہے, جو طریقہ کار قومی اسمبلی ہے, وہ غلط ہے. یہ اسکورنگ کی بنیاد پہ, فنڈنگ کی بنیاد پہ اپنی لیڈرشپ کرتے ہیں. ان کے انتخابات جو ہیں وہ براہ راست ہونے چاہیے. اس کے حوالے سے آنریبل چیف جسٹس, جو سابقہ چیف جسٹس تھے, جسٹس جواد خواجہ صاحب نے بھی اس میں اپنے ورژن بھی دیے, اپنے ورڈک بھی دیے. انہوں نے کہا کہ میں انتخابی عمل کو چاہتا ہوں کہ اس انتخابی عمل پہ بات ہو, ڈیبیٹ ہو اس انتخابی عمل پہ.
صحیح. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں پیٹر جیکب صاحب نے جوائن کیا, ہیڈ ہیں سینٹر فار سوشل جسٹس کے. بابر نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کے, وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور پیٹر جیکب صاحب نے بھی جوائن کیا. بابر صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں, ذرا میں پہلے سارے جو کنسرنز ہیں وہ آپ کے سامنے اکٹھے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو ایڈریس کر سکیں. پیٹر جیکب صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ہم گفتگو کر رہے ہیں آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے اس ہدایت کے پس منظر میں جو حکومت سے کی گئی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے, ان کی عبادت گاہوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. اور ایک ریمارکس میں جج صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اقلیتوں کا لفظ استعمال نہ کیا جائے اور اس کی جگہ غیر مسلم پاکستانی کا لفظ استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور رمیش کمار ونکوانی جو کہ اس پٹیشن کا حصہ بھی تھے, انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہی بہتر ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے گا, آپ ہیڈ ہیں سینٹر فار سوشل جسٹس کے, اگر آپ سے کہا جائے کہ 2 یا 3 بنیادی مسائل جو پاکستان کے اندر اقلیتوں کو درپیش ہیں, اس کے اندر کرسچن کمیونٹی ہے, ہندو کمیونٹی ہے, باقی گروہ ہیں, وہ سب سے بڑے مسائل کیا ہیں اور ریاست ان کے حل کے لیے کیا کر سکتی ہے؟
جی, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اگر دیکھیں تو ہمارے آئین میں اور قانون میں یہ جو شہریوں کی بنیاد پر کچھ امتیاز کیا گیا ہے, اکثریتی مذہب سے تعلق رکھنے والے شہری, وہ ان کو ایک ترجیح دی گئی ہے. ان کا مذہب جو ہے وہ سرکاری مذہب ہے. جو اکثریتی مذہب کے لوگ ہیں وہ صدر اور وزیر اعظم بن سکتے ہیں, فیڈرل شریف کورٹ میں وکیل کے طور پر پیش ہو سکتے ہیں. لیکن باقی جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے افراد ان اداروں میں نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ کچھ ادارے ایسے بنائے گئے ہیں جس میں ان کی نمائندگی نہیں ہے, لیکن وہ فیصلے ایسے کرتے ہیں کہ جو سارے سب پہ لاگو ہوتے ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ ایک متوازی نظام ہے. اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل, وہ بھی کچھ فیصلے کرتی ہے جس میں نمائندگی نہیں ہے. تو کہہ سکتے ہیں کہ آئین کی سطح پہ اور قانون کی سطح پہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن موجود ہے
صحیح.
اور جس نے سوشل ڈسکریمنیشن کو ایڈریس نہیں کیا, یہ تو ہوئے مسئلے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ پوچھیں کہ اس وقت جو معاملے جن پہ کام ہونے کی ضرورت ہے, سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ نصاب تعلیم میں جہاں جہاں پر وہ فرق کرتا ہے شہریوں کے درمیان اور طلباء کے درمیان مذہب کی بنیاد پر, اور کچھ نفرت انگیز مواد موجود ہے نصاب تعلیم میں, درسی کتب میں, وہ خطرناک ہے, وہ ہونا چاہیے.
صحیح.
نظام تعلیم کے حوالے سے ہی یہ کہ جو غیر مسلم بچے جن کو کہا جاتا ہے, میں مجھے اس اصطلاح پہ ویسے اعتراض ہے.
صحیح, صحیح.
میں بعد میں بیان کر دوں گا کیسے. جو مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں بچے, وہ اپنا مذہب نہیں پڑھ سکتے, وہ پھر کیونکہ انہیں اخلاقیات میں نمبر کم آتے ہیں, مجبوراً انہیں بھی اسلامیات پڑھنا پڑتی ہے.
صحیح, صحیح, صحیح.
اور اب ناظرہ قرآن کا سبجیکٹ جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیا گیا ہے, جس کے متبادل کوئی ایسا نہیں کہ وہ بچے جو ہندو ہیں, مسیحی ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, وہ اپنے مذہب کی تعلیم یا کوئی ایسا حاصل کر سکے.
تو بہت ویسے جینوئن آپ کے سوالات ہیں, خاص طور پہ جو نصاب سے متعلق یا انسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن کی آپ نے بات کی ہے, یہ سوالات رکھتے ہیں بابر نواز خان صاحب کے سامنے, چیئرمین ہے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کے. بابر صاحب بہت شکریہ, آپ کو ہولڈ پہ اسی لیے رکھا کہ بنیادی طور پہ کچھ کنسرن سامنے آ سکے تاکہ آپ اس کو ایڈریس کر سکیں. کنسرنز بھی آپ کے سامنے ہیں, سپریم کورٹ کے احکامات بھی اب آپ کے سامنے ہیں. کیسے ختم کی جا سکتی ہے انسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن, اور اس کے لیے پارلیمنٹ کا فورم کتنا مؤثر ہے, وہاں پہ کیا اس میں ایفرٹس ہو رہی ہیں, کیا کوششیں ہو رہی ہیں, اور پھر خاص طور پہ جو جیسے آپ رائٹس کی کمیٹی کو وہاں پہ ہیڈ کر رہے ہیں, اسی طرح انٹر فیتھ کی کمیٹیز کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں, سو وہاں پہ ہمیں کوئی تحریک نظر آتی ہے اس ریفرنس میں؟
سب سے پہلے تو بتانا چلوں کہ شاید کیرانی صاحب نے لیا ہو یا آج سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہی ہو, میں ایز اے مسلم میرا اس بات میں ایمان ہے کہ اصل سو موٹو جو اس کا ایکشن ہوا تھا وہ آج سے 1438 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے چلے گئے تھے, اور انہوں نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ اور ان کے مکمل حقوق اس وقت وہ بتا کے چلے گئے تھے کہ ہم نے ان کو دینے, اور یہ کہیں بھی نہیں ہے اسلام میں یا اس سینس میں کہ ہم ان کے عبادت گاہوں کو بند کر دیں, ان کو آزادی مذہبی آزادی ختم کر دیں. اور اگر پاکستان کی بات کریں تو 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ حصہ ایڈیٹوں کو وہ کر کے سامنے غیر مسلم کے لیے وہ باقاعدہ مینشن کیا گیا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ ہم نے مل کے اس پاکستان کو حاصل کیا ہے اور وہ بھی برابر کے حقوق رکھتے ہیں, وہ بھی اتنی شہری ہیں پاکستان کے معزز شہری ہیں جتنا کہ کوئی مسلم یا وہ ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ وہ کر سکیں یا یہ کہیں کہ اس میں کوئی تفرقہ ہے یا کسی بات کا کوئی فساد ہے.
نہیں, تفرقہ نہ صحیح, لیکن جیسے ابھی پیٹر جیکب نے بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھائے ہیں, خاص طور پہ اگر ہم نصاب کی بات کریں تو جس میں جو غیر مسلم یا اقلیت سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں, اگر ان کو وہ مضامین پڑھائے جائیں جو ان کی ترجیح یا ان کی سماجی زندگی کا یا مذہبی زندگی کا حصہ نہیں ہے, لیکن وہ محض اس لیے پڑھیں کہ وہاں پہ مارکس زیادہ مل جاتے ہیں جبکہ اس کے جو متبادل مضمون ہے وہ نسبتاً,
اب اگر وہ اسلامیات میں اگر مارکس زیادہ مل رہے ہیں اور وہ کچھ ایزی کوسچنز ہیں یا کچھ ایسے ہیں وہ اس کو کر کے وہ کرے, تو باقی میرے ساتھ کرسچن کمیونٹی کے کئی لڑکے میرے ساتھ پڑھتے تھے میرے ڈسٹرکٹ میں, وہ بات ہے, اور ہم اکٹھے ایک بینچ پہ میرے ساتھ بیٹھتا تھا میرا ایک دوست, اور اس کا مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب اسلامیات کا پیریڈ ہوتا تھا تو وہ اس کو باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ جا سکتے ہیں, آپ اپنا
بائبل پڑھیں. نہیں, لیکن بائبل ان کے نصاب کا حصہ نہیں ہے نا, جب انہیں ایگزام دینا ہے تو وہ بائبل کے اوپر نہیں دیں گے.
مطلب کہ اس میں جو سبجیکٹس ہیں, سبجیکٹس تین چار قسم کے ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں, دس از ناٹ مسٹ کہ آپ نے اسلامیات پڑھنی ہی پڑھنی. اب اگر کوئی بندہ اس کے لیے وہ خود اپنی
باتیں, تو بات آپ کی درست ہے کہ یعنی اسلامیات کے بجائے ان کو اخلاقیات پڑھنے کا آپشن وہاں پہ موجود ہے, لیکن جو ایک سوال تھا کہ اگر ایک مسلمان بچہ اسلامیات پڑھ رہا ہے تو ایک غیر مسلم بچہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی مذہبی جو مضمون ہے جو بنیاد فراہم کرتا ہے, سو وہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟
مطلب یہ چیز ابھی تک اگر کسی ایسے ادارے میں کہیں پہ یہ ممانعت کی گئی ہے؟
نہیں، ممانعت نہیں ہے، نصاب کا حصہ نہیں ہے نا، ایگزام کا حصہ نہیں ہے، تو اس کے لیے تو پوری لیجسلیشن اور پورے سسٹم کی ضرورت ہے. ممانعت تو نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہمیں وہاں پہ اسکول کے اندر کوئی بائبل نہیں پڑھنے دیتا، یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بائبل اس نصاب کا حصہ نہیں ہے ان کے لیے.
مطلب اس کے لیے پھر لیجسلیشن کے لیے ان کی نمائندگی موجود ہے یہاں پہ. کامران مائیکل صاحب ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں شماریات کے، اس سے پہلے انسانی حقوق کے وزیر رہے اور تقریباً ایک سال تک وہ رہے. یہ چیز مطلب کہ وہاں پہ اسمبلی فلور پہ لانے کی بات ہے. اور آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انشاءاللہ جب بھی کوئی ایسا ہوا، جیسے نعت کا ایشو جب بنا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہندو کمیونٹی کے لوگوں نے آ کے نعت شریف کے لیے ووٹ کاسٹ کیا تھا کہ اسمبلی میں نعت پڑھی جانی چاہیے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو مطلب کہ انہوں نے احترام کیا، تو ہم لوگ بھی ڈیفینیٹلی اس کا، ان کے مذہب کا احترام کرتے ہیں، ان کے عقائد کا، جو وہ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم اسلام کبھی بھی زور زبردستی سے کہیں پہ بھی نہیں پھیلا.
نہیں بالکل، آپ اگر سے ہاں، لیکن کچھ چیزیں ان کو
جو کر رہے ہیں
لیجسلیشن اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا.
بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ یہ پیار اور محبت سے پھیلا ہوا مذہب ہے، اور اس میں وہ مائنڈ سے نکال دیا جائے کہ کہیں پہ بھی ان کا ہوتا. میرے ڈسٹرکٹ میں 4 مندر ہیں اور ایک بھی ہندو نہ ہونے کے باوجود مندر.
اس سے پہلے کہ میں بابا صاحب اگلے کوشچن اگلے اس پہ جاؤں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو خیر یہ ایشو ہو گیا انسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن کے، یعنی صاحب کا معاملہ ہم نے اپ اٹھایا، جہاں تک جابز ہیں، ملازمتیں ہیں، اس ریفرنس میں کتنے مواقع ان کے لیے موجود ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ہم جب اپنے پاکستان کے اندر یہ مانا کہ بہت کم تعداد میں اقلیت وہاں پہ موجود ہے، جب میجورٹی وہاں پہ مسلمانوں کی ہے، لیکن اپنی تعداد کے اعتبار سے بھی ان کی نمائندگی ہمیں اداروں کے اندر، خاص طور پہ سرکاری اداروں کے اندر، وہ نظر نہیں آتی، یا پھر یہ کہ جو مناسب جابز ہیں، جو وائٹ کلر جابز ہیں یا اچھی جابز ہیں، وہاں پہ ان کی نمائندگی نظر نہیں آتی ہے زیادہ.
میں آپ کو ایسے اگر آپ مجھے ایک دن کا ٹائم دیتے تو میں آپ کو پورے پاکستان کا ریکارڈ نکال کے دے دیتا. جو پڑھے لکھے طبقات کے لوگ ہیں ہمارے غیر مسلم لوگوں میں بھی، وہ اچھی اچھی جابس پہ ہیں، اچھے عہدوں پہ بیٹھے ہیں. اب جو بچہ پوری زندگی پڑھا ہی نہ اور وہ مطلب دن کو بیگنگ کرے یا کچھ ایسا کرے اور ان دا اینڈ آ کے وہ یہ کہیں کہ بھائی مجھے آپ ڈی پی او لگا دیں فلاں ڈسٹرکٹ کا، تو ایسے تو نہیں ہوتا. پڑھائی مست ہے، پڑھیں گے تو آگے آئیں گے. باقی جو انہوں نے ایک بات کی، میں اس سے یہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں، میں اپنی ذاتی بساط میں میں کہتا ہوں کہ اگر بہت سے ہندو کمیونٹی کے لوگ بھی مجھے ملے، کرسچن کمیونٹی کے بھی ملے، اور بھی مجھے باقی کمیونٹیز کے لوگ بھی ملے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ الیکشن لڑیں، تو اس کے لیے ان کو وہ اگر آئیں تو سب سے پہلا ووٹ اس کے لیے میں کاسٹ کروں گا. جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ ان کو مکمل مذہبی آزادی ہے، ہر کچھ وہ کر سکتے ہیں، ہمارے سود مند شہری بن سکتے ہیں، تو دین آئی تھنک یہ تو مور سبت ہو گئی، اس میں تو کورٹس یا گورنمنٹ کی تو بات ہی ختم ہوگی.
بہت شکریہ بابر خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. سامعین، چند سیکنڈ کی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، یو ایس بیس اسکالر ہیں، اینالسٹ ہیں، اور انٹرفیتھ کے معاملات پہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بہت کام کرتے ہیں. ایک بریک.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں،
حالات حاضرہ،
بین الاقوامی معاملات،
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ،
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے
صرف آج نیوز پر.
وائس آف امریکہ سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں گلرخ، اور پروگرام کے آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے پس منظر میں ہم بات کر رہے ہیں. بابر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، چیئرمین نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس. پیٹر جیکب صاحب نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے، ہیڈ اینڈ سینٹر فار سوشل جسٹس کے. ندیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پریزیڈنٹ جسٹس ہیلپ لائن پاکستان، اور اس پیٹیشن کے کا وہ حصہ تھے جو سال 2014 میں از خود نوٹس کے بعد جو پروسیڈنگز کا وہ حصہ رہے. سید ذوالفقار کاظمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر صاحب انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر بہت کام کرتے ہیں، یو ایس بیسڈ اسکالر ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کامن گراؤنڈز جو ہے اس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ہم پاکستان کے ریفرنس میں بات کر رہے تھے کہ عدالت نے عدالت عظمیٰ کے ایک بینچ نے خاص طور پہ احکامات دیے ہیں حکومت کو کہ مذہبی اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے, ان کی عبادت گاہوں کا, اور پھر خاص طور پہ خواتین کے ریفرنس میں بھی جہاں پہ انہیں شکایات ہیں کہ شادی کے اندراج کے معاملے میں, ہندو خواتین کی شادی کے معاملے میں جو سکم ہیں وہ بھی دور کیے جائیں, اگرچہ اس میں قانون سازی کا حوالہ موجود ہے. آپ سے میں ذرا ایک کمپیریزن چاہوں گا کہ ظاہر امریکہ میں آپ ہیں, یہاں پہ مسلمان اقلیت ہیں, لیکن ہم کبھی اقلیت کی ٹرمینالوجی یہاں پہ نہیں سنتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک رائٹس کی بات ہے وہ بھی بالکل برابر کے ہیں. کیسے تھوڑا سا آپ کمپیریزن کریں گے؟ آپ فریکوینٹلی پاکستان بھی ٹریول کرتے ہیں, منورٹیز کے ساتھ بھی آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, کیا بنیادی ایشوز آپ کو نظر آتے ہیں اور کیسے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟
جی اسد حسن صاحب, سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ یہ ایک بہت اہم اور حساس موضوع بھی ہے پاکستان سے متعلق جو ہے, بالخصوص جب آپ اس میں ایک یہ کہہ لیجیے کہ یہ جو کمپیریزن کی بات کرتے ہیں پاکستان کیا بلکہ دنیا کے اور بھی بہت سے مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ ایسی صورتحال کا سامنا رہتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو میں آپ سے آج کی تاریخ میں یس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ ہدایات یہ عدالتوں سے, عدالت عظمیٰ سے لے کے نچلی عدالتوں تک جاری ہوتی رہتی ہے, لیکن اصل بات ہوتا ہے عمل درآمد.
صحیح.
اس پہ عمل درآمد کیسے کیا جاتا ہے؟ پاکستان میں یہ ماحول ہم نہیں بنا پائے اور اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کلچرلی یا معاشرتی اعتبار سے بھی بہت سے مسائل ہیں. لوگوں کے تعلیمی مسائل بھی ہیں, اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں کہ انسان سب ایک جیسے ہیں. اس میں اقلیت اور اکثریت کا کہیں بھی لفظ استعمال نہیں کیا جاتا.
صحیح.
اور اس حوالے سے یہ میرا تو یہ میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ اگر عدالت نے اس بات کو بالخصوص فوکس کیا ہے کہ اقلیت کا لفظ استعمال نہ کیا جائے اور اسے گریز کیا جائے.
لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی ہے, آپ ہمارے ساتھ پیٹر جیکب بھی ہیں, وہ بھی آپ کو اس ریفرنس میں بتائیں گے. جیسے یہاں پہ تو بڑا ہی ایکسیپٹیبل رجحان ہے, قابل قبول ہے کہ آپ مسلمز امریکن کہیں, لیکن کیا پاکستان میں کرسچین پاکستانی کی ٹرم قابل قبول ہوگی؟ پہلے ذرا پیٹر جیکب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. پیٹر صاحب, آپ نے اقلیت کے لفظ کے اوپر آپ نے اعتراض کیا تھا.
کامنٹ جی
سو آپ کے خیال میں کیسے تخاطب کیسے ہونا چاہیے؟
کچھ ہیں یہ کہ یہ اصطلاحات کے کون کیا کہلوانا پسند کرے گا, وہ لوگ جو کسی وجہ سے پسماندہ ہوتے ہیں یا وہ کسی استحصال کے زمرے میں آتے ہیں تو وہ اپنے آپ اپنی شناخت خود اس کا تعین کریں. یہ تو ان کی سیاسی شعور اور ان کی جدوجہد کا حصہ ہے. یہ آپ دلت اور اس سے پہلے ہری جن اور اس سے پہلے شیڈیول کاسٹ, اس کی مثال میں دیکھ سکتے ہیں. مجھے اعتراض ہے اس بات پہ, یہ جو عدالت عظمیٰ کی طرف سے, عدالت عالیہ کی طرف سے استعمال کیا گیا لفظ کے غیر مسلم. منطقی طور پر غیر مسلم ایک منفی پہچان ہے, یہ کوئی مثبت پہچان نہیں ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا نہیں ہے, بلکہ بجائے یہ کہنے کہ وہ کیا ہے. تو ایک کیٹیگری جو مختلف مذاہب کی ہے اور وہ تعداد میں کم ہیں, اگر ان کو مذہبی اقلیتیں کہا جائے تو میرے خیال ہے کہ اس میں کوئی تحقیر والی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ مائنورٹی کا لفظ یونیورسل ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
یہ یونائٹیڈ نیشنز کی جو انٹرنیشنل لا بنے ہیں اس میں بھی, اور وہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ کیونکہ یہ مائنورٹیز ہر جگہ پائی جاتی ہیں اور ان کے کچھ حقوق کا خاص طور پہ تحفظ کرنا یہ آئینی ذمہ داری ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بیشتر آئین ان میں یہ لفظ مائنورٹی کا آتا ہے اور یہ تحقیر کے معنی.
یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اقلیتوں کا لفظ جو ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے غیر مسلم کا. لیکن جو اس پٹیشن کا حصہ رہے جنہوں نے فالو کیا, رمیش کمار بنکوانی صاحب فارمر لیجسلیٹر بھی ہیں, حکمران جماعت کے ساتھ بھی ان کی وابستگی رہی, نواز لیگ کے ساتھ, وہ کیا کہتے ہیں؟ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں چند سیکنڈ کا ان کی سعودی جھلک سنیے.
سمجھتا ہوں کہ نان مسلم ہی ہونا چاہیے. ویسے تو مائنورٹی جو ہے وہ تنگ نظری کا نام ہے, اس کو نہیں کہنا چاہیے. اگر مائنورٹی اس ایسپیکٹ میں کہتے ہیں کہ نان مسلم سٹیزن آر ان دا مائنورٹی ان پاکستان, جب مائنورٹی کہتے ہیں, مائنورٹی ونگس بھی رکھتے ہیں, تو کم سے کم اس حوالے سے ان کا خیال بھی ہونا چاہیے, اس کے اوپر کام بھی ہونا چاہیے.
جی یہ تھے رمیش کمار ونکوانی صاحب. ڈاکٹر کاظمی صاحب, معافی, میں ندیم شیخ صاحب کے پاس بھی جانا چاہوں گا, ہمارے پاس آخری پانچ منٹ ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ان کی جو شناخت ہے, بڑا ایک خوبصورت پہلو پیٹر جیکب نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا ہے کہ غیر مسلم کہنا تو یہ ہے کہ یعنی آپ ان کی پہچان ایسی بنا رہے ہیں جو وہ نہیں ہیں, جو وہ ہیں آپ اس سے ڈیفائی کر رہے ہیں. سو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟
میرے خیال کے مطابق میں رمیش صاحب سے بالکل متفق ہوں. پاکستان میں جو مختلف انداز سے لوگوں کو سمجھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس میں کسی کو یہ کہہ لیں کہ اس کی مذہبی شناخت کے حوالے سے عزت کے ساتھ کسی کو ایڈریس کرنا بری بات نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو بسا اوقات ہمارے ذہن میں اس کو ڈسکریمنیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو اس کے ساتھ ایک امتیازی رویہ ہم اختیار کرتے ہیں, ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. دیکھیں لفظوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیے کسی زمانے میں گوری اقلیت لفظ استعمال کیا جاتا تھا افریقہ میں, آپ کو علم ہے, اور لوگوں کے ذہنوں میں کیا تصورات آتے تھے, اور اس کے بعد کی صورتحال کو دیکھیے, اس کے بعد کے ساؤتھ افریقہ کو دیکھیے. مطلب یہ کہ خواب وہ کلچرلی ہو, مذہبی بنیاد پہ ہو, یہ اقلیت کا لفظ کہیں بادر کرتا ہے لوگوں کو, اس کو ہم اپنے طور پہ یہ کہہ لیں کہ ان کی اشکشوئی نہیں کر سکتے. یہ ہماری جو مذہبی وہاں پہ جو ڈینومینیشنز ہیں اس کے مطابق ہمیں ان کو ڈیل کرنا چاہیے. یہ دیکھیے پاکستان یہ ایک ایسا ملک تھا, اس کی آپ پہلی کیبنٹ کے اندر دیکھیے, اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک ڈائیورسٹی نظر آتی تھی. پھر ہم نے قرارداد مقاصد کے ذریعے اپنے اس مقصد کو فراموش کر دیا جو جناح کا مقصد تھا. جناح کا مقصد جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چلیے یہ آئینی اصلاحات تھی یا آئینی طور پہ اس میں کوئی تبدیلیاں ہوئیں, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے قوم کو, لیکن ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اقلیت لفظ جو ہے وہ کہیں بادر کرتا ہے. عدالت عثمان نے بھی بہت سوچ سمجھ کے یہ عدالتوں کے فیصلے جو ہوتے ہیں یا رائے جو ہوتی ہے.
ندیم شیخ صاحب کے اس بارے میں اپینین لے دیں. ندیم شیخ صاحب آپ کے خیال میں یہ جو اگر مخاطب کرنا ہو تو اس ریفرنس میں جو ایک ریمارکس ہیں اس کے پس منظر میں اور پیٹر جیکب کا نقطہ نظر مختلف ہے, اگر مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں پیٹر جیکب کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ آپ لیبل نہیں لگا سکتے اور وہ بھی لیبل ایسا کہ جو آپ نہیں ہیں اس کی بنیاد کے اوپر آپ کی پہچان بنے. آپ کی رائے کیا ہے اس ریفرنس میں بھی, اور آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے, کوئکلی اس کو بھی سم اپ کیجیے گا. جو باقی ایشوز انہوں نے اٹھائے کہ نصاب میں مذہبی بنیادوں پر تفریق نہیں ہونی چاہیے, انسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, ان چیزوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں دونوں پوائنٹ کو اگر ہم عدالت کی تناظر سے دیکھتے ہیں تو عدالت نے ایک بڑا ایک میسج کنوے کیا ہے پاکستان کی دنیا میں سافٹ امیج کے حوالے سے. لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ہم یہ لفظ کو کیوں اس طرح استعمال کریں, تضیق امیز لفظ استعمال نہ کریں. اگر ہم یہ لفظ کہہ دیں نان مسلم تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, میں رائے صاحب سے تھوڑا سا ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین ضرور ہیں لیکن باتیں تو اکثریت جماعت کی نون لیگ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس حوالے سے کوئی امینڈمنٹ کرتی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنے بھی اسٹیپس لیے گئے منورٹیز کے حوالے سے یہ عدالتی نظائر کی روشنی میں لیے جا رہے ہیں. کاش کہ ہماری پارلیمنٹس ہماری سینٹس اس حوالے سے کوئی آواز اٹھاتی, اور میں اس بات پر اتفاق کروں گا کہ ہمیں ان کو بار بار اقلیت کہہ کے ان کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے. یہ پاکستان کا حصہ ہے, یہ پاکستان کی بنیاد ہے, یہ پاکستان کی اساس ہے.
نہیں تو کیا مطلب جیسے یہاں پہ امریکہ میں کہا جاتا ہے تو کیا پاکستانی ہندو پاکستانی کرسچن اس طرح کے لفظ سے مخاطب کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟
نہیں نہیں بالکل یہ ہمارے لیے ایکولنسی والے لوگ ہیں, ان کو اگر ہم نان مسلم بھی کہیں تو حرج نہیں ہے. لیکن بار بار ان کو تصدیق کرنا آپ یہ
لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نان مسلم کہنا زیادہ تصدیق ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم جیسے نہیں ہیں.
نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اقلیت کا ورڈ جو ہے انٹرنیشنل سینریو میں صحیح ہے, یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں یہ لفظ لکھا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی تعداد کے مطابق
تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مائنورٹی کہنا ہے. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کاظمی صاحب آخری ہمارے پاس منٹ ہے, آپ 30 سیکنڈ, انسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن کیسے ختم ہو سکتی ہے, برابر مواقع ہوں روزگار میں اور نصاب میں بھی جو ضروری تبدیلیاں ان کے مذہبی ضروریات کے مطابق ہو سکتی ہیں ان کو انٹروڈیوس کرانا کتنا ضروری ہے؟
اسد حسن آپ نے بہت عمدہ بات کہی ہے کہ اس میں مسیحی پاکستانی کا لفظ جو ہے وہ بہت میرے خیال میں بہت جچتا ہے پاکستان میں. لیکن ایک ساتھ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت پاکستانیت کے فروغ کی ضرورت ہے. اس کو ضرورت ہے کہ اس کو پاکستان کو اس بنیاد کی جانب واپس لایا جائے جو پاکستان کی اصل بنیاد تھی.
بے حد شکریہ ڈاکٹر صاحب, میں قطعِ کلامی کی معافی, مجھے پروگرام یہاں پہ ختم کرنا ہوگا. ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی ہمارے ساتھ موجود تھے, ندیم شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پیٹر جیکب نے اور بابر نواز خان صاحب نے ہمارے لیے وقت نکالا. تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ. پروڈیوسر گلرخ اور میزبان اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.